ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب. خطبہ جمعۃ المبارک کیسٹ نمبر 213 بامقام جامعہ مسجد صفا اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی مورخ 12/5/2000 موضوع محرم الحرام حصہ نمبر 5 رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5533679 راولپنڈی.
اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اسلام کا نظام سیاست مغربی جمہوریت سے مختلف ہے. اس نظام میں خلافت کا نمبر اونچا ہے لیکن خلافت کے بعد اسلامی نظام میں ملوکیت بھی آتی ہے. جس ملوکیت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسلام میں ملوکیت میں کوئی حرج نہیں. قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے بنی اسرائیل کے نبی کے ذریعے یہ بات بتلاتا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا. قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه قوم کہنے لگی ہم اس کی بادشاہت کو کیسے تسلیم کریں حق تو ہمارا ہے. ولم یؤت سعة من المال طالوت کو جو بادشاہت دی گئی ہے اس کے پاس تو مال و زر بھی نہیں. ایسا ہی اعتراض مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیا تھا. کہنے لگے کہ اصل میں نبی تو نوری ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے ہی کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ جیسا نادار تجھ جیسا مفلس غریب اللہ کو نبی بنانے کے لیے تجھے ہی منتخب کر دیا کہ ایک غریب اور یتیم اور بے سہارا اور جس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا. اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہم جیسے عمراء کو نبی بناتا. ہمارے پاس دیکھو کتنا مال ہے ہماری کتنی رعایا ہے یہی بات بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہی کہ طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے نحن احق بالملک من، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. ولم یؤت ساعتا من المال، اور اس کے پاس کو مال و زر بھی نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ تعالی نے چن لیا، تم پر جو بادشاہت اس کو دی ہے یہ اللہ تعالی نے دی ہے. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اور وہ علم کے لحاظ سے بھی برتر ہے اور طاقت کے لحاظ سے بھی برتر ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا. یہاں سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا حق بادشاہت کا زیادہ ہے، کسی غریب کا حق نہیں بلکہ یہ امیر کا حق ہے. اور اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ بادشاہت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ یؤتی من یشاء، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا. وہ چاہے تو فرعون کو غرق کر کے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم جب فرعون کے ڈر سے بھاگ رہی تھی، اللہ چاہے تو فرعون کو غرق کر کے اسی تخت پر موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ بادشاہت میرا حق ہے. بادشاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ بادشاہت انعام بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بادشاہت دے کر یہ کیسا عمل کرتا. واللہ واسع علیم، اور اللہ کا علم بڑا وسیع. ملوکیت اور خلافت اسلامی نظام کے، سیاسی نظام کے حصے ہیں. خلافت کا اونچا مقام ہے اور ملوکیت کا دوسرا مقام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں قوم کا خلیفہ مقرر کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو ہم پر ایک جابر شخص کو حکمران مقرر کر کے جا رہا. ابو بکر صدیق بیماری کے آخری ایام میں لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھ کو اٹھاؤ. ابو بکر صدیق کو اٹھایا گیا، آپ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اپنے باپ اپنا نائب خلیفہ کس کو مقرر کر کے گیا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ، کائنات میں مجھے جو سب سے زیادہ عزیز تھا، کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل تھا، یا اللہ میں نے اس کو خلیفہ منتخب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے. یہ خلافت کا نظام تھا جو چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے پر بتلایا، کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا نہ تو میں اپنے بیٹے حسن کو مقرر کرتا ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بنا لو، اور نہ تم کو میں منع کرتا ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بناؤ. تمہارا دل چاہتا ہے اس کو خلیفہ بنا لو میرے بعد، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہ بناؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید رحمت اللہ علیہ کو ولی عہد مقرر کیا. کئی سال تک ان کی ولی عہدی پر بیعت کی سارے صحابہ نے، ولی عہدی کی بیعت حضرت حسین نے بھی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی، عبداللہ بن عمر نے بھی کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حج ادا کرتے رہے، ان کے ساتھ ان کی کمان میں ان کے لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے رہے. انہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، کیونکہ ان کا تو سارا نظام ہی ملوکیت پر چلتا. حضرت علی ان کے پہلے امام، حضرت علی کے بیٹے حسن پھر امام، پھر علی کے دوسرے بیٹے حسین امام، اور پھر حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین امام. زین العابدین کے بعد محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، تقی امام، نقی امام، حسن عسکری امام، یہ کون ہے؟ باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے. امامت جو بادشاہ سے بڑا عہدہ ہے، جب اس میں تم نے ملوکیت کو تسلیم کر لیا کہ باپ کے بعد بیٹا ہی امام بنے گا، اور جب حسن عسکری کے بیٹا نہ ہوا تو کہنے لگے بارہ امام امام غائب. افضلیت تو اسی میں ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی بنائی، اور کمیٹی عشرہ مبشرہ اس میں شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اس وقت 7 آدمی جن کو جنت کی خوشخبری دی تھی وہ زندہ تھے. لوگوں نے سوال کیا ہے عمر اپنے بعد کس کو منتخب کر کے جا رہا ہے، سلطنت کی بات دو کس کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ 6 افراد ہیں جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی. لوگوں نے کہا کہ 7واں بھی تو ہے جس کو جنت کی خوشخبری ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 7واں ہے جس کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ جنتی ہے، 18 مبشرہ میں شامل ہے، لیکن میں اس لیے اس کو کمیٹی میں شامل نہیں کرتا کہ وہ میرا پہلوئی بھی. کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عمر نے اپنے مرنے پر جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے پہلوئی کو بھی شامل کر دیا تھا. کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اے عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ مقرر کر جاؤ. حضرت عمر کہنے لگے اس کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، میں اس کو خلیفہ مقرر کر جاؤں. افضلیت تو اسی میں ہے کہ اس آدمی کو مقرر کیا جائے کہ جو آدمی اس کے خاندان کا نہیں، اس کی اولاد میں سے نہیں. لیکن جب حالات اس قسم کے ہوں جیسا کہ حضرت علی کے زمانے میں تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں تھے، کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف نکل چکی تھی، وہ دروازہ ٹوٹ گیا تھا جس دروازے کے بعد فتنے اس طریقے سے مسلمانوں پر پڑے تھے کہ جس طرح سمندر کی موجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ گئی. جگہ ایسی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ایک انچ جگہ مسلمانوں نے کفار کی قبضے کی. مسلمانوں کا لشکر دشمن کی سرحد کی طرف کبھی نہیں گیا تھا، آپس کی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کا خون بہا. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑ جاتے پھر کیا ہوتا؟ وہ فساد پیدا ہوتا، کیونکہ وہ زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آخری بہترین زمانوں میں سے آخری زمانہ تھا. اگر حضرت معاویہ اسی طرح چھوڑ جاتے بنو ہاشم کہتے ہم میں سے امیر ہو، بنو امیہ کہتے ہم میں سے امیر ہو. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مشورہ دیا مغیرہ بن شعبہ نے، اور حضرت معاویہ نے پوری سلطنت میں اس بات کا اعلان کروایا، مختلف علاقوں کے وفود آ کر، قوموں کے سرداروں نے آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید کی کہ آپ کا فیصلہ بہتر ہے. حضرت معاویہ خود مدینے گئے اور مدینے جا کر وہاں کے اصحاب سے رائے لی، سب نے اتفاق کیا کہ آپ کا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، آپ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑ جاتے، دور ایسا آ چکا تھا کہ بنو امیہ کا دور دورہ تھا، بنو امیہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، بنو امیہ کا کوئی فرد ہی حکمران بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی حکمران بنتا مسلمانوں میں قتل و غارت ہوتی، خون خرابہ ہوتا، علاقے ٹوٹ جاتے، مختلف ٹکڑیوں میں بن جاتے. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت یزید کو منتخب کیا، ولی عہد مقرر کیا. کہا جاتا ہے پانچ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی حکمرانی پر بیعت نہیں کی. عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، سعید بن عثمان، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عبد الرحمن ابن ابی بکر یزید کی حکمرانی سے 3 سال پہلے فوت ہو چکے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ان کی حکمرانی سے 3 سال پہلے فوت ہو چکے تھے. وہ قبر سے اٹھ کر مخالفت کرنے کے لیے مدینے میں آ پہنچے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یزید کی بیعت ہی نہ کی، بلکہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑنا چاہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو اکٹھا کیا اور ان کو کیا کہا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ کی قسم ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے اگر اس بیعت کو توڑے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں اس کے گرے دار کو پکڑوں گا. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سعید کا جو نام لیا جاتا ہے یہ جھوٹ، کوئی کمائی کو نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا. 2 افراد باقی رہ جاتے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ حضرت حسین ابن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے باغیوں کو جو یزید کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سمیت النبی یقول یوسف لکل غابر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر پاپی کے لیے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا. وقد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَضَبًا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْسَبُ لَهُ الْقِتَالُ. کہنے لگے مجھ کو اس سے کوئی گناہ بڑا نظر نہیں آتا کہ کسی آدمی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیعت کی جائے، پھر جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس کے خلاف تلوار نکال کر کوئی کھڑا ہو جائے، اس سے بڑا گناہ مجھ کو کوئی نظر نہیں آتا. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَاهُ وَلَا تَعْبَى فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا تَعَمَتِ الْفَيْسُلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. اگر میرے خاندان والوں اگر تم نے اس شخص کی بیعت کو توڑا بس قیامت کے دن رب کے دربار میں میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا کہ یہ لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوں. اس وقت عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن حنظلہ یہ افراد تھے جو بغاوت کو ہوا دینے والے تھے. مدینے میں اس کے خلاف یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ ابن حنظلہ کے پاس جاتے ہیں. وہ ان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ آ رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تخت بچھاؤ تاکہ یہ تخت پر آ کر بیٹھ جائیں. عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا, میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, من خلا یدن من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت له. جس آدمی نے بیعت کرنے کے بعد کسی کی بیعت کو توڑا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا, لا حجت له, کہ اس کے پاس اس گناہ کی کوئی دلیل نہیں ہوگی, کوئی برہان نہیں ہوگی کہ یہ کام اس نے یہ گناہ کیوں کیا, کس دلیل کی بنا پر کیا. وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ دَيْنٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے کسی خلیفے کی بیعت نہیں کی, اس کی موت جاہلیت کی موت ہو. خلیفہ موجود ہے, مسلمانوں نے اس کی بیعت کی ہے, اگر اس کی بیعت کو توڑا جائے یہ بھی گناہ ہے. اور اگر اس حال میں کوئی شخص مرتا ہے کہ خلیفے کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ, اس کی موت جاہلیت پر ہوگی فطرت پر نہیں. قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور خلیفہ وقت کی اطاعت کرو, حکمران کی اطاعت کرو. منکم وہ باہر کا نہ ہو, غیر مسلم نہ ہو, عیسائی اور یہودی نہ ہو, مسلمان ہو, اس کی تم نے اطاعت کرنی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بنا دیا جاتا ہے, اس کا سر منکے کی طرح چھوٹا ہے, کالے رنگ کا, بدصورت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ فَأَخَذَ مَالَكَ, اگر وہ تیری پیٹھ پر کوڑے بھی مارے تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اور اگر وہ تیرے مال کو غصب کر لے, غصب کر لے, چھین لے, تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جس آدمی نے خلیفے کی اطاعت کو چھوڑا, جماعت کو چھوڑا, شزت النار, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جہنم کے راستے, جنت کے راستے پر چل رہا ہے, وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. آپ نے کہاں تک خلیفے کی بات ماننے کا حکم دیا, الا ان تروا کفرا بواحا, اگر تم ایسا واضح کفر دیکھتے ہو کہ جس کی تعویل ممکن نہیں, اگر کوئی خلیفہ مرتد ہو جاتا ہے, کفر کرتا ہے, پھر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور اس کے خلاف لڑائی کے لیے نکلو. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خروج ہے, اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے شرطیں پیش کر دی. لوگ یعنی بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور کائنات میں اب تک اس سے بڑا جھوٹ نہیں بولا گیا. چودہ پندرہ صدیاں گزر گئی ہیں, کہ حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے یزید کے خلاف نکل کھڑے ہوئے. یہ سفید جھوٹ، چاہے ہمارا سنی مولوی کہے چاہے شیعہ کہے، یہ سفید جھوٹ ہے. اس میں ایک فیصد بھی بات صحیح ہے. کیا کہو ان صحابہ کو، ان کا تو عقیدہ ہے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سب کے سب، لیکن سنیے تم کیا کہو گے صحابہ کو، بے غیرت ہو رہے تھے صحابہ، بدر والے، احد والے، جنگ خندق میں شرکت کرنے والے، بیت الرحمان والے جن پر رب راضی ہوا، فتح مکہ والے، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کیا یہ لوگ بے غیرت ہو گئے تھے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا تھا؟ کیا ان کے اندر دین کی حمیت باقی نہ رہی تھی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی ایک صحابی کو گالی نکالنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے کام پر اللہ کی لعنت. ایک صحابی کو برا کہنا کجا، اور 250 صحابہ کو بے غیرت سمجھنا کہ ان کے اندر سے دین کی حمیت نکل گئی تھی، دین کا جنازہ نکل گیا. آپ دل حجا تو حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر منا کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور حضرت حسین مکے سے آپ دل حجا کو کوفے کی طرف کوچ کرتے ہیں. مسلمانوں کا آپس ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، خیر القرون قرنی تیسرے زمانے میں سے آخری زمانے کے افراد موجود ہیں، اور حضرت حسین نبی کے دین کو بچانے کے لیے اکیلے نکلتے ہیں. جہاد اعلانیہ کیا جاتا ہے یا چھپ کر کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین منا میں جا کر حاجیوں کے سامنے کیا اس بات کا اعلان کر کے کوفے کی طرف نکلے ہیں کہ میں کوفے جا رہا ہوں، نبی کا دین لٹ رہا ہے؟ کتاب سنت اس پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے. میں اس لیے حج جیسے اہم رکن کو، اہم عبادت کو چھوڑ کر میں نبی کے دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ. اگر یہ جہاد ہوتا، حضرت حسین مسلمانوں کے سامنے جا کر اس بات کا اعلان کرتے کہ لوگوں، توحید کو شرک میں، سنت کو بدعت میں بدلا جا رہا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چلو تم بھی چلو. نبی کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ، جن کا نام لوگ خلافت کے امیدواروں میں لیتے ہیں، حضرت عبداللہ نے حضرت حسین کو سمجھایا اور کیا کہا؟ واللہ اللہ کی قسم ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لو اعلم، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے، اللہ کا اذن کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری بات مانے گا، اخذ تو بشارے کا برداس یا سکھ، اے حسین میں تیرے سر کے بالوں کو پکڑوں، تیری پیشانی کو پکڑوں، حتیٰ یجتمع علی و علیک الناس، حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جائیں مجھ پر اور تجھ پر، ہمارا تماشا دیکھیں کہ یہ آپس میں نبی کے خانوادے کے افراد کیوں لڑ رہے ہیں. ایک نبی کا نواسا ہے، ایک نبی کے چچا کا بیٹا، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ واقعی تو میری بات مان لے گا، میں تجھے سر کے بالوں سے پکڑوں، میں تجھے نیچے گراؤں، تجھ پر چڑھ جاؤں، حتیٰ کہ لوگ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں. پھر آپ نے عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ان کنتا سائر، اور حسین اگر تو جانا چاہتا ہے، خلافت کی تمنا تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے، جہاد کے لیے نہیں، لالا کے دین کو بچانے کے لیے نہیں. اگر لالا کے دین کو بچانے کا مسئلہ ہوتا تو نبی کے چچا کا بیٹا جس کی دین کے ساتھ اتنی محبت تھی، جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمانا، ایک صحابی جس سے حدیث سننے کے لیے جاتا ہے اس کے دروازے پر جا کر بیٹھتا ہے، لوگ استاد کے گھر کی چوکھٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اتنے میں وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو مٹی میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو نبی کے چچا کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عبداللہ اگر تم نے حدیث بھی سننی تھی ہمارا دروازہ کٹکھٹایا ہوتا، ہم خود باہر نکلتے، نبی کے ساتھ دروازے کا ایک فرد ہمارے دروازے پر آ کر بیٹھا. کہنے لگے شاگرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ استاد کو تکلیف دے، آپ خود اپنی مرضی سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، ایک شاگرد کی حیثیت سے میں نبی کی حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں. جس آدمی کو دین سے اتنی محبت تھی کہ اپنے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے لوگوں کے درد و غبار کو اپنے چہرے اور اپنے کپڑوں پر برداشت کرتا ہے، کیا وہ ایسا بے غیرت ہو گیا تھا کہ حسین کو بھیجنے کے لیے تیار ہے بلکہ اس کو روکتا ہے اور خود نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا کہو گے کہ یہ جہاد تھا؟ نبی کے دین کو بتانے کے لیے حضرت حسین نکلے تھے، دین اب حسین بھی پناہ حضرت حسین، ہم نے تو اتنا عرو کیا ہے اس معاملے میں، دین اب حسین بھی پناہ حضرت حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو جہاں پناہ ملی ہے وہ بھی حسین. یہ ضرور راحت چھپے گا کیوں کر کہ جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لبوں کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، کیا جھوٹ ہے کیا بکواس ہے جو محرم کے دلوں میں ہم سنتے ہیں. اور ان کا تو مذہب ہی ہے بےغیرتی اس بات کی ہے کہ ہمارے سنی مولوی بھی یہی بکواس کرتے ہیں، یہی راگ ہے جو آراتے ہیں شیعہ نے اپنی زبان جھوٹ بول بول کر 1400 سال سے بول رہے ہیں یہ جھوٹ، اور ہم نے یہ جھوٹ سب سمجھ کر یقین کر لیا ہے اور ہم بھی وہی جھوٹ بولنے لگے. حضرت حسین کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حسین اگر جانا بھی چاہتا ہے جا، بادشاہ ہے جس کے حضور کے لیے تو جا رہا لیکن بیوی بچوں کو تو نہ لے جا. جہاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلتے تھے بدر کے میدان میں، اور اپنے اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو لے کر نکلے تھے جنگ خندق میں، فتح مکہ میں. کوئی ایک مثال ہے کہ نہیں جا سکتی ہے؟ دودھ پیتے بچوں کو، عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا جاتا ہے جہاد کے لیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے حسین مجھے ڈر لگتا ہے، انی خائف اے حسین مجھے ڈر لگتا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، کماؤ قتل عثمان، ایسے قتل کیا جائے گا جیسے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. میں مثال ہوں پر رمج ہوں یا ضرور آئی رہے، جیسے اس بات کے طرف پہ لاشے کو اس کی اولاد اور اس کی بیوی دیکھ رہی تھی، اے حسین تیرے طرف پہ ہوئے لاشے کو تیری بیوی دیکھے گی، تیرے بچے دیکھیں گے. منع کرنے والوں میں ابو سعید خدری بھی ہیں، ابو واحد لیثی بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں جو 75 کے پیٹے میں طویل سفر مدینے سے مکے کا کرتے ہیں، 3 دن کے سفر کے بعد ان کے پاس پہنچ کر کیا کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین المسلمین، اللہ سے ڈرو. عبداللہ بن زبیر اے حسین ابن علی
اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو، اس کو جہاد کہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کیوں؟ کیا وہ حرام کرتا تھا؟ کیا مسلم بن عقیل کے ساتھ اس کے ساتھ بھی گئے تھے؟ وہ فوج کے حرام دستے کے طور پر آگے گئے تھے کہ وہاں جا کر دشمن کے حالات پتا کر کے آئے کہ دشمن کی فوج کتنی ہے، کفار کی فوج کتنی. مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ میرے چچا کے بیٹے تم جا اور جا کر دیکھ کوفے میں حالات کیسے ہیں. نبی کا خون کوفے میں لگ رہا تھا. ارے کوفے میں تو شیعان علی تھے، شیعان حسن تھے، علی کے ماننے والے، حسن کے ماننے والے. حضرت علی نے مدینے سے دارالخلافہ کوفے میں منتقل کر لیا تھا اور یزید اس کی بادشاہت تو شام کے علاقے میں تھی. اگر جہاد کرنا تھا، لڑنا تھا اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، تو مکے سے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر نکلتے اور شام کا رخ کرتے. اے یزید، میرے باپ نے بھی تیرے باپ سے لڑائی کی تھی، میں بھی تجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. کیوں لڑنے کے لیے آیا؟ نہ ہو آپ کو بالکل ہمارا حق زیادہ بنتا. مسلم بن عقیل کو بولتے ہیں کہ جاؤ، کوفے والے آ رہے ہیں. کوفے والوں نے تو حضرت معاویہ کی وفات کے وقت ہی حضرت حسین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت حسن کی وفات پر بھی کوفے والوں نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. خطوط پر خطوط آ رہے ہیں. آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے. کوفے چلے آؤ، کوفے کا تخت آپ کا منتظر. حضرت حسین پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں 80,000 افراد، اور دوسری روایت کے مطابق 100,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یزید کو پتا لگ گیا، اس نے گورنر بدل دیا، ابن زیاد آ گیا. آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد 5 افراد کے ساتھ کوفے پہنچتا، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں. کوفیوں کو پتا لگتا ہے ابن زیاد کے گورنر کے محل کا گھیراؤ ہو جاتا، پکڑ لو اس کو، قتل کر دو اس کو. کوفی لا کوفی، وہ کوفی جنہوں نے کسی سے وفا نہیں کی، علی سے نہیں کی، حسن سے نہیں کی، حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل سے نہیں کی. مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا، 2 افسر ساتھ لیے. راستے میں راستہ بتلانے کے لیے 2 افسر ساتھ ہیں. راستہ بند ہو گیا، ریگستانی علاقہ تھا، کوئی سڑکیں نہیں تھی، پیاس سے دونوں قاصد مر گئے. مسلم بن عقیل بڑی مشکل سے ایک بستی تک پہنچتے ہیں. وہاں سے ایک قاصد حضرت حسین کی طرف بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، حسین دونوں راستہ مر گئے، شگون اچھا نہیں، اگر تو حکم دے میں واپس پلٹ آؤں، آگے نہ جاؤں. حضرت حسین نے ان قاصدوں کو واپس بھیجا اور جواب کیا دیا، اور مسلم تیرا باپ بھی کچھ دن تھا، تم بھی کچھ دن. کون تھے مسلم بن عقیل؟ حضرت حسین کے چچا. کون تھے عقیل؟ حضرت حسن کے چچا، حسین کے چچا، جنہوں نے حضرت حسین کے باپ کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت علی سے تر کے تعلق کر کے حضرت معاویہ کے پاس جا کر پناہ لی. حضرت عقیل جانتے تھے کہ علی باغیوں کے ہاتھ میں کھیل رہا، علی قاتلین عثمان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، پھنسا ہوا. ہوا کہ مجھ پر وہی ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا یا قتل میں مدد دی. حضرت عقیل نے حضرت علی کو منع کیا تھا کہ دار الخلافہ مدینے سے کوفے مستقل نہ کرنا. عبداللہ بن عباس نے روکا تھا, حضرت عقیل نے روکا تھا. جب دیکھا کہ حضرت علی ان کے شکنجے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, حضرت عقیل نے حضرت علی اپنے بھائی کی خلافت سے منہ موڑا اور حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کر شامل. حضرت حسین نے کہا, اے مسلم, تیرا باپ بھی کچھ دن تھا, تو بھی کچھ دن. میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ, راستہ کاٹ کر واپس نہ ہو بلکہ کوفے پہنچو. مسلم بن عقیل پہنچے, 80,000 1,00,000 افراد نے بیعت کی. ابن زیاد جو گورنر تھا اس کے محل کا گھیراؤ کر لیا. ابن زیاد نے کوفے کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ان کو ڈرایا کہ کس سے ٹکر ہو گئے, اتنی بڑی سنکلت اور کوفہ چھوٹا سا شہر. سرداروں کی عقل میں بات آ گئی, اپنے اپنے قبیلے کے افراد لے کر چلے گئے. ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ ہے, مسلم بن عقیل کمان کر رہے ہیں, قوم کے سردار اپنی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. اس سمجھانے بجانے میں جب کوفی چھٹتے ہیں, مسلم بن عقیل پلٹ کر دیکھتے ہیں, 30 افراد باقی رہے. اتنی بڑی سلطنت سے, اتنی بڑی قوت سے کیسے ٹکر لی جائے؟ مسلم بن عقیل بھی حامی کے گھر میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں. اور مسلم بن عقیل کو اپنا انجام نظر آ گیا تھا. عمر بن سعد سے کہتے ہیں کہ دیکھ, تو میری حفاظت اب نہیں کر سکے گا, جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کو لے کر پکڑا دینا. 1,000 درہم تجھ پر قرض ہے, وہ قرض لے کر تو ادا کر دینا. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے, ایک آدمی, ایک قاصد علی کے بیٹے حسین کی طرف بھیجنا اور اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ جہاں تک پہنچے ہو بس وہیں سے واپس پلٹ جاؤ, آگے نہ آنا. جہاد اس کو کہا جاتا کہ جب بھیجا جانے والا قاصد یہ پیغام بھیجے کہ اب حالات بدل گئے ہیں, 1,00,000 افراد بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ چکے ہیں, ان کی خاطر حکومت سے ٹکر لینا عقل مندی نہیں. مسلم بن عقیل یہ پیغام حضرت حسین تک پہنچاتے ہیں, ان کا قاصد مسلم بن عقیل کا یہ پیغام لے کر پہنچتا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں, بس اب جب کوفے میں ہمارا حمایتی ہی کوئی نہ رہا, اب وہاں ہم کیا لینے کے لیے جائیں گے؟ اس کو جہاد کہتے ہیں. نانا کا دین اب بھی تو لٹ رہا ہے حسین, اگر مسلم بن عقیل قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو پھر کیا ہوا؟ نانا کا دین نہیں بچانا, دین اسلام لٹ رہا ہے, اس کو محفوظ نہیں کرنا. لیکن حضرت حسین نہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں, اب کوفے لینے کے لیے کیا جانا ہے, واپس پلٹ جاؤ. مسلم کے بھائی کہتے ہیں, ہمارا بھائی مروا کر اب واپس پلٹ جائے. وہ کوفی شرارتی افراد جو حضرت حسین کے ساتھ مکے سے آئے تھے, وہ حضرت حسین کو کہنے لگے, اے حسین, وہ مسلم تھا, تو حسین ہے, وہ علی کا بیٹا تھا, تو علی کا بیٹا, اس کی ماں فاطمہ نہ تھی, تیری ماں فاطمہ ہے, نبی کی مقدے ہدے ہے, تیرا اور مسلم کا کیا مقابلہ؟ تیرا باپ علی ہے, اس کا باپ عقیل تھا, تیری ماں فاطمہ ہے, اس کی ماں فاطمہ نہیں ہے, تو یہودی پارٹی کے افراد اس وقت بھی حضرت حسین کو پلٹتے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، جب تو کوفے جائے گا سارا کوفہ اکھڑ آئے گا، جو بیعت انہوں نے توڑی تھی اس کی تجدید کریں گے، نبی کے نواسے کو دیکھ کر کیسے لوگ اپنے گھروں میں چھپیں گے۔ حضرت حسین مسلم بن عقیل کے بھائیوں پر کے مجبور کرنے پر اور کوفیوں کی ان باتوں پر، چکنی چپڑی باتوں پر اعتبار کر کے کوفے کی طرف چلے، راستہ روکا گیا، خود راستہ روکتا۔ حضرت حسین جب دیکھتے ہیں کہ اب تو کوفے کے لوگ بھی میری حمایت کے لیے نہیں نکلتے، مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو بھی اپنا انجام نظر آنے لگ گیا، حضرت حسین تین شرطیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی شرط جو شیعہ کتابوں میں بھی موجود، سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود، سب سے پہلی شرط، واپس پلٹ جانے دو۔ جہاد کرنے والا جب جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے پھر دشمن کی فوج دیکھ کر یہ کہتا ہے واپس پلٹ جانے دو، اب نانا کا دین نہیں بگڑ رہا، اب نانا کا دین نہیں رک رہا، اب یہ دین مطلب نہیں رہا، اب شرابی کبابی ہو رہا، اب جوا کھیلنے والا اور بدکار نہ ہو، ساری دنیا کے عیب حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے دامن میں دیکھتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ مرتد تھا، کافر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا، کائنات کی ساری برائیاں اس میں موجود تھی، اے حسین اب پلٹ کر کیوں جاتا ہے، اب بھی تو وہی یزید ہے، پلٹ کر جائے گا یا مدینہ یا مکہ، مدینے اور مکے میں گورنر کس کا، یزید کا، نماز کس کے پیچھے پڑے گا، یزید کے مقرر کرتا گورنر کے پیچھے، عید کس کے پیچھے پڑے گا، یزید کے مقرر کرتا عامل کے پیچھے، واپس پلٹ جانے۔ حضرت حسین کی لڑائی کو جو اقتدار کی لڑائی تھی، کرسی کی لڑائی تھی، اس اقتدار کی لڑائی کو جہاد کا نام دینے والوں، کبھی کسی مجاہد کے زبان سے یہ بات نہیں نکلی، ہاں یہ تو ہوا ہے، کثرت کو دیکھ کر اپنی پیشانی ہوگی زمین پار کر رہا ہے، یا اللہ ہم تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ان کے پاس اسلحہ ہے، یا اللہ اپنی لگت بھیج اور دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یہ پیشانی دیکھ کر اللہ سے دعا تو مانگی ہے، لیکن کفار کے سامنے یہ کبھی نہیں کہا واپس پلٹ جانے۔ صحابہ جب لڑنے کے لیے نکلتے تھے، یہاں ہزاروں میں ہیں، ادھر رومی ایرانی لاکھوں میں ہوتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، دشمن کثرت میں ہے، ہم قیمت میں ہیں، فوج بھیجیے۔ اس وقت مدینے میں بوڑھے افراد تھے، باقی افراد محاذوں پر جا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے کو بھیجتے ہیں، صحابی رسول کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے لشکر والوں، میں تم میں ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو دشمن کے پورے لشکر پر بھاری، اس کو جہاد کہتے ہیں، کیا رنگ دیا ہے اس لڑائی کا۔ حضرت حسین پہلی شرط بھیجتے ہیں، کہاں واپس پلٹ جانے دو، نہیں تو سرحد پر چلے جانے دو، جہاں یزید کی فوجیں دشمنوں سے لڑ رہی ہیں میں اس کی فوج میں شامل ہو کر دشمنوں سے جہاد کروں گا، یزید اب کافر نہیں، اب مرتد نہیں، اب شرابی نہیں، اب زانی نہیں، کہا اگر وہاں بھی نہیں جانے دیتے تو مجھے شام چلے جانے دو، میں یزید کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرتا ہوں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں، سردار اپنا دار کر دستے یزید، کہا حسین اتنے ہمت والے تھے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اپنا سر کٹا دیا، یہاں حسین کہہ رہے ہیں مجھ کو شام جانے دو، یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ تین شرطیں پیش کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، جو خلیفہ بادشاہ کے خلاف خروج کیا تھا نبی نے کتاب کا حکم دیا تھا اور حضرت حسین نے خروج کیا تھا. حضرت حسین نے تین شرطیں پیش کر کے رجوع کر لیا اپنی بات سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. امام ابن کثیر لکھتے ہیں, ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت حسین یہ تین شرطیں پیش نہ کرتے ان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی, لیکن اب ان کی موت شہادت کی موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو رجوع کر لیا, اب یہ کوفی شرارتی نہ ان کو شام جانے دیں کہ اگر شام جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر ہماری قدمیں ہوں گی اور یزید کا ہاتھ ہوگا. انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بتلاؤں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو بارش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے, اللہ ہمیں پانی پلائے, اور ان جانوروں کو بھی کہ جو بارش نہ برسنے کی وجہ سے پانی کے محتاج ہو چکے ہیں, تھر کا سارا علاقہ قحط کی لپیٹ میں ہے, اور یہ سب کچھ دماغ کا سبق ہے بالناس ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا کرے. تو ہم نے راستہ کیوں روکا اور کس کے کہنے پر روکا؟ بادشاہت یزید کی تھی, یزید کی بادشاہت میں یزید کو یہ حق پہنچتا ہے کہ حضرت حسین کو خروج کرنے سے روکے. یہ حکم ملا تھا ان کو کہ تو نے حضرت حسین کے ساتھ رہنا ہے, کہیں نہیں جانا, جدھر حضرت حسین جائیں ان کے ساتھ رہنا ہے, اور ان میں سے کسی آدمی کو باہر نہیں نکلنے دینا. جو کوفی حضرت حسین کو بلانے کے لیے گئے تھے ان کوفیوں کو بھی اور حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ساتھ رکھنا ہے, ان کو بچھڑنے نہیں دینا, کہیں جانے نہیں دینا. لازمی اس کا انجام یہ تھا کہ اس نے اپنے پاس بلانا تھا اور حضرت حسین سے ان کے خروج کی وجہ پوچھنی تھی. یہ حکم تھا ابن زیاد کا, یہ حکم تھا یزید کا. داتا کے معنی کیا ہے؟ داتا کے معنی ہے دینے والا. اللہ داتا ہے, وہ ہمیں دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں, اللہ غنی ہے. گنج بخش اور فیض بخش کے کیا معنی ہیں؟ گنج کہتے ہیں خزانے کو, فیض فیض جیسے اردو میں فیض, یہ خزانے بخشنے والا, فیض بخشنے والا, یہ علی اجمیری کو کہا جاتا ہے. حالانکہ بخشنے والا اللہ ہے, جو کسی کو بادشاہت بخشتا ہے, خزانے بخشتا ہے, امیر کرتا ہے یا غریب کرتا ہے. حارث کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ نام رکھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. چوکی دار حارث اسلام کا چوکی دار, اس معنی میں اگر کوئی رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. دستگیر کا کیا معنی ہے؟ دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب معراج پر گئے, وہاں چھلکے پڑے تھے, وہ چھلکے ہوئے کھانے کے بعد وہ چھلکے باہر پھینک دیے تھے جنت میں. جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو آپ کا پاؤں پھسلا. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اللہ کے نبی کو پکڑ لیا. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا انت دستگیر, تو تو دستگیر ہے, ہاتھ پکڑنے والا, بچانے والا, دستگیر کسی کو مصیبت سے نجات دینے والا. شیعہ کہتا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب لوگ تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے, پھر ہم انہیں فرقہ سمجھے ہی ہوں. فرقے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور فرقے ہدایت والے بھی ہوتے ہیں, ان کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے. بدر اور احد کی لڑائیوں میں کفار کے سردار کون تھے؟ ابو جہل بدر کی لڑائی میں اور ابو سفیان احد کی لڑائی میں. ابو سفیان سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ابو جہل کفر کی حالت میں مرا تھا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جس لشکر کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کا سردار یزید کا حوالہ بھی بخاری کی یہ روایت ہے. بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری کا جنازہ سپہ سالار یزید نے فرمایا جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا. یزید نے جو حدیث روایت کی وہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث کی آپ بخاری میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی جو انہوں نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی. کیا یزید نام رکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اسماء رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, یزید نام کے مسلمانوں میں بہت سے نام آتے ہیں. کیا عورت بھی مرد کی طرح سیفٹی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے یا عورت کے لیے لوہا استعمال کرنا منع ہے؟ استعمال کر سکتی ہے, نبی کے زمانے میں یہ لوہا استعمال ہوتا تھا. کیا کسی غیر عقیدہ شخص کے جنازے کو کندھا دیا جا سکتا ہے جبکہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کسی کا وزن کندھے پر اٹھاؤ گے کل تمہارا لوگ اٹھائیں گے. لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے یا رشتے داری برقرار رکھنے کے لیے یا اور تعلقات جوڑنے کے لیے کسی کے جنازے کو کندھا دے لیں کوئی حرج نہیں, لیکن کسی مشرک اور بدتی کا جنازہ پڑھا نہیں جا سکتا. جان کا صدقہ یا خیرات اس کو دینا مقصود ہو اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ جان کا صدقہ یا خیرات ہے یا ضروری نہیں؟ ضروری نہیں, ویسے بھی دیا جا سکتا. نماز پڑھنا دنیا میں کب فرض ہوئی؟ نئی سن اور ہجری بتلائیں. امت محمدیہ پر یہ نماز معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر گئے اس وقت آپ پر یہ فرض ہوئی. جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ کشمیر میں جہاد کیوں فرض نہیں ہے؟ امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس طریقے سے انتشار پھیلتا ہے, واضح دلیل سے ثابت کریں تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں. جہاد اللہ کے دین کو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے, اللہ کا دین بلند ہو جائے, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. افغانستان میں کیا اللہ کا دین نافذ ہو گیا جو کشمیر میں ہم تجربہ کر رہے ہیں؟ جو کچھ افغانستان میں ہوا اس سے برا کشمیر میں ہوگا, کیونکہ کشمیر پر حکومت کس کی بنے گی؟ یا تو پاکستانی حکومت ہوگی, الحاق ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ. جب پاکستان میں اسلام نہیں تو کشمیر میں اسلام کہاں سے آئے گا؟ اور اگر کشمیر خود مختار بن گیا پھر بے دین لوگ, ملک لوگ, جمہوری لوگ آگے آ جائیں گے, انہوں نے دین کو نافذ کرنا. ہم خود آتے میں نمک کے برابر ہیں, ہم کہتے بھی نہیں کہ ہم کتاب و سنت نافذ کریں گے, یہ ممکن نہیں. اور پھر یہ غیر ضروری ہے کہ عرب غیر کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا میرے طریقے سے نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے رسول کے غیر نماز میں کی ہے, جو کرتا ہے وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے اور جو نہیں کرتا وہ نبی کی سنت کا مخالف ہے. داڑھی کتنی رکھنی چاہیے کہ کینچی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بات لوہا داڑھی کو معاف کرو, اس کو معاف کر دینا ہی صحیح ہے, داڑھی کو کاٹنا اس کو مورنا حرام. یزید نے جس شہر پر حملہ کیا تھا وہ لشکر سارے کا سارا جنتی ہے, یہ بشارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بخاری شریف کی کون سی جلد میں اور کون سے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 410 ہے, جہاں روم کی لڑائیوں کے بارے میں تذکرہ ہے وہاں پر اس لشکر کے جنتی ہونے کا تذکرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علوی حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں, یہ بھی سید ہے. حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ علوی حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں. حضرت علی قریشی تھے, حضرت فاطمہ وہ بھی قریشی تھی, حضرت حسن اور حسین ان کو سید کا لقب ملا, یہاں سے سید کا ایک قبیلہ ایک قوم بطور قوم کے وہ سلسلہ چلا ہے. اس میں حضرت علی وہ ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کی اولاد ہیں وہ شامل نہیں. حضرت حسین کو کوفیوں نے شہید کیا, تابوت کی روشنی میں بتلائیں, دن کو شہید کیا یا رات کو, انشاءاللہ بتلائیں. آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یوم الاخر, آخرت کا دن, یعنی وہ دن جب اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور نئی دنیا جس میں یا جنت میں یا جہنم میں, جو جنتی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی اور جو فیصلے کے بعد جہنمی ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. یہ ساری چیزیں جہاں نظام قائم ہوگا, اللہ آئے گا, فرشتے آئیں گے, وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کا دن کہلاتا ہے. رسالت کے کیا معنی ہیں؟ رسول یعنی پیغام بھیجنے والا, پیغام پہنچانے والا. تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ نئی شہادتین سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ یہ تسمیہ ہے, شہادتین لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ شہادتین ہیں. دو گواہیاں ایک اللہ کی وحدانیت کی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. امین امت کی صحابی کو کہا جاتا ہے ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا گیا. ارکان حج کتنے ہیں جن کی وجہ سے حج نہیں ہوتا؟ عرفہ یعنی عرفات میں قیام یہ اور پھر مزدلفہ میں اور پھر منا میں روزہ قربانی یہ ارکان حج ہیں. اس پر یعنی عمل کیا جائے تو یہ حج مکمل ہوتا ہے ورنہ نہیں. ان دنوں میرے پرچے ہو رہے ہیں, دعا کر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اللہ کامیابی عطا فرمائے. سندھ اور بلوچستان کے قحط سے متاثرہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بران رحمت عطا کرے اور ان کی مشکلوں کو حل کرے. ایک اور شخص نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ان لمبا لگنے والے احسان بھائی تاز قربا بھائی بادشاہ کرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.